بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رمضان المبارک 1430 ہجری بمطابق 18 ستمبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں جلسہ تجدید عہد منعقد ہوا. اس جلسے میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک مفصل خطاب میں پاکستان کے وجود کو لاحق داخلی اور خارجی خطرات و خدشات اور ان سے نبرت آزمائی کا صحیح طریقہ کار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفال واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. معزز حاضرين والمحترم خواتين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اس وقت یوں سمجھئے کہ زندگی کی آخری سرحد پر کھڑے ہو کر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور تحدیث لنعمہ اما بنعمت ربک فحدث، کسی فخر کے طور پر نہیں، کسی تکبر کی بنیاد پر نہیں، خالصتاً اللہ تعالی کی نعمت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ 17 سال کی عمر میں میں نے یہ حقیقت جان لی تھی اور قبول کر لی تھی کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو دنیا میں غالب ہوتا ہے. اور 3 سال بعد 20 سال کی عمر میں 1952 میں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میڈیکل ایجوکیشن، میڈیکل پروفیشن یہ سب ثانوی باتیں، یہ مقصود نہیں، مطلوب نہیں، اولیت اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے گی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی نے توفیق دی، اسی نے ہمت دی، اسی نے حالات جو ہے وہ موافق پیدا فرمائے، اسی نے ساری مشکل مرحلے طے کروائے کہ آج کی تاریخ تک میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی صرف اسی ایک کام میں لگائی. میری جد و جہد کا جو مین لائن ہے وہ کیا رہی ہے؟ مین لائن قرآن حکیم کے ذریعے سے یقین والا ایمان، بالخصوص اس میں فہم، تفکر اور تدبر کا عنصر بھی شامل ہے، وہ پیدا کیا ہے. قرآن کے حوالے سے بتایا جائے کہ اسلام کا جامع تصور کیا ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, یہ دین, یہ مکمل نظام ہے. ہے اس میں رسومات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, لیکن ان سب سے بالا تر ایک نظام ہے دین. اور نمبر تین یہ کہ قرآن ہی کے حوالے سے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرائض دینی کا ایک جامع تصور سامنے آ جائے, اور اس کے ضمن میں خاص طور پر منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جن میں میں نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی. البتہ اس کے ساتھ ایک سائڈ ایشو بھی چلتا رہا ہے, اس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں آج, اور وہ یہ کہ جس ملک میں ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کا ماضی کیا ہے, اس کے قیام کے عوامل کیا تھے, کیسے قائم ہوا, محرکات کیا تھے, اب اس کے حالات کیا ہیں, کون کون سی قوتیں یہاں برسر کار ہیں, داخلی حوالے سے کیا کیا خطرات و خدشات ہیں, عالمی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر کیا اندیشے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو گویا کہ ہم خلا میں کام کر رہے ہوں گے, ہمارا کوئی ریفرنس جو ہے ڈی فیکٹو جو حالات ہیں جو واقعات ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارا وہ ذہنی رابطہ نہیں ہوگا. اب اس حوالے سے میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ مسلسل یہ چھ کتابیں میں نے لکھی ہیں اس موضوع پر. سب سے پہلے اسلام اور پاکستان, یہ 1967 میں چھائی ہوئی, آج سے 42 سال پہلے. پھر پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی دور, یہ 1977 میں چھائی ہوئی. پھر استحکام پاکستان, یہ 1985 میں چھائی ہوئی. پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ, یہ 1986 میں چھائی ہوئی. پھر پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات اور خدشات, یہ 2004 میں میں نے تقریر کی تھی. پھر علامہ اقبال قائد اعظم نظریہ پاکستان, یہ 2007 کی بات ہے. تو یہ چھ کتابیں تو سمجھیے کہ خاص اسی موضوع پر اسی پہلو سے پاکستان کے احوال, اس کا پس منظر, اس کے عوامل, اس کے وجود میں آنے کا پروسیس کیا تھا, جینیسس آف پاکستان کیا ہے, مقاصد کیا تھے, کہاں سے چلے تھے, کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ اگرچہ بظاہر وہ درس قرآن کے باب سے علیحدہ ہے, لیکن یہ کہ اس جد و جہد کے لیے بالکل ناگزیر. اور ان سب سے بالا ترین میں سمجھتا ہوں کہ پھر 1985 ہی میں منہج انقلاب نبوی, الحمدللہ کہ اس نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا کہ یہ انقلاب کس طور سے آ سکتا ہے. اب اس تبھی کے بعد میں آج پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھ کر سنائی ہے ان کا ترجمہ ضرور آپ کے سامنے پہلے رکھ. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے تو پھر ان آیات کا حق ادا نہیں ہوتا. میری گفتگو کے موضوع کے ساتھ ان آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ آراف کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام و سلام, لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو بہت وقت لگا ہے فرعون کے ساتھ کشاکش مقابلہ. تو بنی اسرائیل نے کہا ان سے کہ اے موسیٰ, ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا تھے, فرعونی ہمیں ستا رہے تھے, مار رہے تھے, اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا حال وہی ہے. آپ کی بعثت سے ہماری تو تبدیل نہیں بنتی, ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا عسا ربکم ان یہلک عدوکم, دیکھو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. فرعون اس کا لاؤ لشکر ہلاک ہوئے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور پھر تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو, یعنی یہ پھر تمہارا امتحان ہوگا. یہ دنیا تو دار الامتحان ہے, ہر شخص ہر قوم ایک امتحان سے گزرنا، یہ ہے مجرات. اس حوالے سے، یہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، پاکستان کا بن جانا واقعتاً کانگریس کے لیے موت تھا. انڈین نیشنل کانگریس جیسی جماعت، بہت وسیع جماعت، بہت مستحکم جماعت، بہت مضبوط جماعت، پھر ہندو سرمایہ دار، تعلیم یافتہ، صنعت و حرفت میں ہم سے بہت آگے، تجارت پر تو قبضہ ہی اس کا تھا. اور گاندھی نے چند دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، تو واقعی نہیں ان کی موت تھی کہ نہیں. اصا ربکم یهلک عدوکم، پھر اللہ نے ہمیں حکومت دی. اس کے بعد سے ہم مسلسل ایک امتحان سے دوچار ہیں. فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا اللہ تم کیا کرتے ہو. اچھا، اسی طرح یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ انفال کی، سورہ اعراف کے بعد فوراً انفال ہے. یہ آیت تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی تحریک کا پورا نقشہ جو ہے ایک آیت میں. اب جو حضرات تو واقف نہیں کہ کیا حالات تھے ہندوؤں کا، کس طرح سے چنگھاڑتا ہوا سیلاب آ رہا تھا کہ بھارت کی اس پاک زمین، وہ تو سمجھتے تھے پوتر زمین جو ہے، اس کو یہ مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیا تھا. یہ نجس منش، یہ حالات تھے. ہم اقلیت میں تھے اس وقت بھی، ہندو ہم پر غالب تھا ہر ایک پارٹی، تعلیم میں، صنعت میں، خدمت میں، تجارت میں، ہر چیز، سرکاری ملازمتوں میں آگے. اور یہ شریر اندیشہ تھا کہ اگر پاکستان ہندوستان علیحدہ نہ بنے اور ایک ہی ملک بنا تو ہندو اکثریت ہمیں برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی، چھوڑے گی. اب یہ آج دیکھیے، بس کرو، ذرا یاد کرو اس وقت کو. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جبکہ تم تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، اقلیت میں تھے، اور تمہیں دشمنوں نے دبایا ہوا تھا ہر ایک بار. پنجاب کہنے کو مسلم اکثریت کا صوبہ تھا، لیکن دبے ہوئے تھے مسلمان یہاں سے. یہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندو مہاجروں کے قبضے میں تھے. جو حالات تھے یہاں، یہ پوری انارکلی کے اندر ایک دکان تھی مسلمان کی، مستضعفون دبے ہوئے تھے. اور تخافون یتخطفکم الناس، وہ تو اس وقت کی حالت تھی، تم خوف زدہ تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اگر یہ ملک ایک وحدت کی حصے سے آزاد ہو گیا. اور ون مین ون ووٹ جو آج کا اصول ہے، اس کی بنیاد پر یہاں نظام بنا، تو پھر کیا ہوگا، لوگ کچک کر لے جائیں گے. تو فرمایا فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے. اب یہ جو میں نے کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اس جگہ میں پاکستان میں میں نے ثابت کیا ہے کہ قیام پاکستان بوجھ تک تھا. کوئی بھی دنیاوی اصول جو بھی ہے، سوشولوجی کے، پولیٹیکل سائنس کے، ان کے حوالے سے کسی طرح بات سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ پاکستان کیسے بن سکتا تھا. عام طور پر یہ سمجھا گیا تھا یہ بارگیننگ ایشو بنایا ہے مسلم لیگ نے، آپ بڑی قیمت مانگتے ہیں، تھوڑے کے اوپر تیار ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک بارگیننگ ایشو ہے بس. باقی تو کون سیریسلی کون سوچ سکتا ہے کہ بھارت کی تقسیم ہو جائے گی، ناممکن. اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی خصوصی نصرت سے نوازا، اور تمہیں بڑی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنے بڑے بڑے احسانات. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو ہی طرز عمل ہوتے ہیں، یا تو شکر یا کفران نعمت. لہذا میں نے تیسری آیت جو پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی، استعاذنا ربک، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کھلم کھلا، لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا، میری انعامات کا، تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کا معاملہ کیا تو پھر یہ سن لو میرا عذاب تم سے بہت سخت ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر اسلام قائم کیا ہوتا تو کبھی تک غزوہ ہند ہو چکا ہوتا، ہندوستان فتح ہو چکا ہوتا، کم سے کم کشمیر تو ہم فوری طور پر لے سکتے تھے. واقعی یہ ہے اس میں ہماری کم ہمت تھی، ہماری مشکل، ہم نے اپنی امریکی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے 1962 کا موقع کھو دیا جب بھارت کا برا حال تھا، چینیوں کے ہاتھوں مار پڑ رہی تھی. سنہرا موقع تھا ہمارے لیے، کشمیر فوری طور پر ذرا کی دیر سے لے سکتے تھے، لیکن ہمارے آقا امریکی حکم آ گیا نہیں، ختم آ گیا نہ بڑھ. تو صورت حال یہ ہے کہ جو ہمارا معاملہ بجائے اس کے کہ عزیزندہ کو بڑھاتا، تمہیں اور آگے اضافہ کر دیتا اور دیتا، لیکن اس کی بجائے ہمارا جو طرز عمل رہا ہے وہ تو پھر عذاب کی طرف آیا ہے. فإن عذابی لشدید، سن 71 میں عذاب آیا، ملک کو ٹکڑے، بدترین شکست، 93,000 قیدی ہمارا ہندو کا قیدی، ہندو کا، جن میں سے 50,000 کے قریب تو فوجی تھے، باقی سویلین تھے، بھیڑوں بکریوں کی طرح، جیسے کہ ڈیرا غازی خان مظفر گڑھ سے بھیڑے بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، ٹرکوں میں بھر کر ایسے ہی ہمارے فوجی بھر بھر کر لے جائے گئے تھے. یہ عذاب الہی کا پورا پورا، اور اب معلوم نہیں ہو سکتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سورہ سجدہ میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی آخری اور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیا کرتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. وہ ہمارے لیے چھوٹا عذاب تھا اس معنی میں کہ ملک ختم تو نہیں ہوا تھا، چلیے دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش ایک علیحدہ مسلمان ملک کی حیثیت سے موجود تو ہے. ویسے یہ بات ہمارے لیے بڑی صدمے کی تھی کہ انہوں نے اپنی پیشانی پر سے پاکستان کا لیبل اتارا اور خلیج بنگال میں فرق کر دیا، نام بھی پسند نہیں کیا. بہرحال استعذن ربک لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور آخری آیت میں نے پڑھی ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت ہے، ان تتبلاؤ یستبدل قوماً غیرکم، دیکھو ہم نے تمہیں خاص مقام عطا کیا ہے، خاص حیثیت دی ہے، خاص مشن تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں موجودانہ طریق پر آزادی دی ہے، یہ ملک پاکستان دیا ہے، اس وقت کا عظیم ترین مسلمان ملک جیسے وجود میں آیا، تو یہ جو مشن تمہارے حوالے ہو رہا ہے اگر تم نے اس کو پیٹھ دکھائی تو تمہیں ہٹائے گا اللہ، کسی اور کو لے آئے گا. یہ ہے گویا کہ چند آیات میں پاکستان کی پوری داستان، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، وہ ان آخری دو آیتوں کے حوالے سے جاتی ہے. کیا پس منظر تھا وہ پہلی دو آیتیں. اب آئیے اس وقت پاکستان کے عدم استحکام کے اسباب کیا ہیں، کیوں غیر مستحکم ہے، کیوں اس کے بارے میں پیشن گوئیاں آتی رہتی ہیں روزانہ، کبھی کہتے ہیں 2006 میں 7 ٹکڑے ہو چکے گے، ہو تو گیا، 2010 میں یہ ہو جائے گا، 2015 میں یہ ہو جائے گا، 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں ہوگا ہی نہیں، اس سے پہلے بلکنائزیشن ہو جائے گی، وغیرہ 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 وغیرہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تھنک ٹینکس یہ پیشن گوئیاں کیوں آ رہی ہیں، سبب کیا ہے. دیکھیے عدم استحکام کا ایک سبب سب سے بڑا وہ داخلی ہے، وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے قائم ہوا تھا، آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. اس نے اپنی آئیڈیالوجی سے انحراف کیا, لہذا اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات. یہ اگر سوشولوجی اور پولیٹیکل سائنس کی اصطلاحات کے اندر بیان کیا جائے تو یہ بات یوں بنے گی کہ ہر ملک اور ہر قوم کو مجتمع رکھنے کے لیے کسی عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ابن خلدون کی اصطلاح ہے, کوئی چیز جو انہیں جوڑے, کوئی نیشنلزم ہو, نسلی قومیت, ریشیل نیشنلزم, لسانی قومیت, لنگوسٹک نیشنلزم, پھر پچھلی صدی کی پیداوار, وطنی قومیت. ہمارے پاس تو نہ نسلی قومیت تھی نہ ہے, نہ لسانی قومیت تھی نہ ہے. یہ چیزیں تو ہمیں ڈیوائڈ کرنے والی ہیں, وہ لسان ہو نسل ہو, یہ تو ہمیں تقسیم کرنے والی, سینٹری فیوگل فورسز ہے, یہ تو پھاڑنے والی ہے. وطنی قومیت, اس کی ہم نے کامل نفی پر ملک بنایا, کاغذ سے لڑائی یہ تھی ہماری. ہم کہتے تھے وطن کی بنیاد پر ہمیں قوم نہیں, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نفی کی, ورنہ کانگریس کا موقف یہی تھا, ہندوستان ایک وطن ہے, اس میں رہنے والے ایک قوم ہے, مذہب کا اپنا علیحدہ ہے, آپ اپنے گھر میں مذہب کی پریکٹس کیجیے, ہم اپنے گھر میں کریں گے. قوم میں ہم سب ہندی ہیں, بس ہندی قومیت ہے, وطنیت ہم نے کیا کریں. ہماری تو جو ہے قومیت کا دار و مدار ہمارے دین پر ہے. یہ ہے جو علامہ اقبال کا فکر تھا, جو خاص طور پر 1930 میں نکھر کر سامنے آیا, ان کا جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں, پھر شاعری کے اندر جس زوردار انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں, اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام, ہو ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم, ہو تہذیب کے آزم میں ترشوائے سلم, اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم, اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب یہ جو عصبیت تھی ہماری دینی, پہلے تو 50 برس میں ہم اسے ڈائلیوٹ کرتے چلے گئے, کمزور 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 کمزور, اور 1999 سے جو دور شروع ہوا تھا, بدقسمتی کے انتہائی بدقسمتی کا دور پاکستان کا, مشرف کا دور, اس میں تو آپ نے اس کی دھجیاں بکھیر دی, نظریات پاکستان کے پردے والے, اتاترک کے نام سے جو بات شروع کی تھی اس شخص نے, میرا آئیڈیل اتاترک جس نے ترکی سے اسلام کا نام و نشان مٹایا تھا, عربی زبان کا نام و نشان مٹایا, عربی میں نماز پڑھنی حرام کی, عربی میں اذان دینی حرام کی, لباس انگریزی لازم کیا, وہ اتاترک, وہ اس کا آئیڈیل تھا. دو کتے اپنی گود میں لے کر اسے تصویر کھینچوائی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہارا بھائی بند ہو گئی, تم مجھے کوئی کٹر مسلمان کا سمجھو. پھر روشن خیالی کے نام پر پرنٹ میڈیا ہو یا خاص طور پر جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں جس درجے روشن خیالی, روشن خیالی, لبرلزم, یہ ساری چیزیں جو ہے جس کا جس طریقے سے, اور بیک جنبش قلم, 30% عورتوں کی نمائندگی لازمی, جو کہیں نہیں دنیا میں, امریکہ میں نہیں, باقی بھارت میں نہیں, کہیں نہیں. تو اس نے گویا کہ ہمارے اس نظریاتی بنیاد کو ختم کر کے رکھا. اب جب ملک نظریاتی تھا تو نظریے کے بغیر تو نہیں رہ سکتا, یہ تو خودکشی ہے جو اس نے کر دی. اچھا, اسی کو میں جب بیان کیا کرتا ہوں, یہ تو ہوا سوشولوجی پولیٹیکل سائنس, ریشل نیشنلزم, لنگوسٹک نیشنلزم, وطنی قومیت. لیکن میں اسے قرآن مجید, حکمت قرآنی کی روح سے پیش کرتا رہا ہوں بار بار, بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہوگی, صرف دہرانی تو پڑیں گی آج بھی مجھے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 3 آیتوں میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مدینے کے منافقین کی ایک خاص قسم وہ تھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں دولت دے گا، غنی کر دے گا، تو اس کے رضا میں خوب خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے. جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب وہ انہوں نے پیٹھ موڑ لی، وعدہ بھول گئے، تجوریوں کو تالے لگا دیے. تیسری آیت ہے سخت ترین، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت کا برس پیدا کر دیا. یہ نقد برس ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے، نقد سزا، نقد عذاب. اور یہ منافقت کس شے کا نام ہے؟ فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے. پاکستانی قوم پر یہ منافقت مسلط ہے. میں اس معاملے میں خاص طور پر پاکستان کا ذکر کرتا رہا ہوں. چند دن پہلے میرا ذہن گیا ہے کہ اس وقت پوری امت کے مسلمہ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، سب سے پہلا، سب سے بڑی منافقت دستور پاکستان، اس میں پورا اسلام بھی موجود ہے اور ایسے چور دروازے بھی ہیں کہ وہ اسلامی دفعات مؤثر نہیں. اسی کا نام منافقت ہے. منافق قانون مسلمان ہوتا ہے، حقیقت ان کافر ہوتا ہے. تو قانون ہمارا دستور مسلمان ہے، اللہ کی حاکمیت ہے اس میں، کتاب و سنت کی پابندی ہے، لیکن چور دروازے ایسے ہیں کہ وہ غیر مؤثر ہیں. پھر نفاق باغی، اب ایک قوم نہیں رہے، یہ نفاق باغی ہے، اب تو قومیت نہیں ہے. وہ ایک قوم جو کبھی ہوتی تھی، جو ہندو کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی سیسا پرائی ہوئی دیوار بن کر، اب وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب کہاں ہے؟ اور سب سے بڑی منافقت، سب سے بڑی منافقت، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور غبن. حضور نے فرمایا تین علامتیں ہیں نفاق کی، بخاری شریف کی روایت ہے. منافق کی تین علامتیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے، غبن کرے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اور غبن تو اب اربوں روپے کے ہوتے ہیں. اس ملک کو جتنا لوٹا گیا ہے، کھسوٹا گیا ہے، مدد کے نام سے باہر سے پیسے آئے اور یہیں پہ واپس جا کر یہاں کے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، دوبارہ وہاں جا کر کوئی خیر اس ملک کے عوام تک نہیں. آپ بالفعل اس صورت حال کیا ہے، دیوالہ نکل چکا ہے ہمارا. یہ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں بستر پر پڑا ہوا مریض، ادھر ٹیوب لگی ہے، ادھر کچھ اور لگا ہوا ہے، لائف سپورٹ جسے کہتے ہیں. امریکہ جب تک چاہے گا، اگر ان کے مقاصد اب پورا کرتے رہیں گے، تو وہ یہ نلکیاں ولکیاں لگائے رکھے گا آئی ایم ایف کی طرف سے، لیکن وہ بھی اب جو کچھ آ رہا ہے بڑے حساب کتاب سے، ترسا ترسا کے. پورے جس کو پنجابی ترلے لینا کہتے ہیں، وہ ترلے لینے کے بعد کہیں جا کر کچھ ملتا ہے. اب وہ کھلا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا. بہرحال اب جب اخلاق کا دیوالہ نکل گیا تو گڈ گورننس کہاں سے آ جائے گی؟ انتظام اچھا کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر انصاف کیسے ہوگی؟ فیئر پلے کیسے ہوگا؟ میرٹ پر معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں گڈ گورننس ختم. اور مالی طور پر دیوالہ جیسے کہ میں نے اس کیا نکل چکا ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کی روح سے تشخیص، اور یہ ایک لائن میں ہے، وعدہ خلافی، سزا منافقت، نمبر ایک دستوری، نمبر ایک قومی سطح پر نفاق باہمی، نمبر تین اخلاق کی سطح پر اخلاق کا دیوالہ. اب آئیے جو خارجی اسباب ہیں، جو خارجی خطرات ہیں، ان میں سے فہرست میں سب سے پہلے آتا ہے بھارت، جو اب امریکہ کا اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بہت گاڑی چل رہی ہے، ایٹمک معاہدہ امریکہ اس سے کر چکا ہے. یہ بھارت جو ہے ہمارا پیدائشی دشمن ہے. ایک دن کے لیے بھی اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. یہ تو ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی کو پتا نہیں کیا پٹی پڑھائی تھی کہ گاندھی مان گیا پاکستان بننا. ورنہ پٹیل اور نہرو دونوں نے کہا تھا ماؤنٹ بیٹن سے ہمارے اندر ہمت نہیں, ہم باپو سے جا کے بات نہیں کر سکتے ہندوستان کی تسلیم کی, جاؤ تم جا کے بنواؤ. ماؤنٹ بیٹن نے بنوایا, اس کا چہرہ بنا ہوا تھا ماؤنٹ بیٹن. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر اندر ہم پاکستان ختم کر دیں گے. لیکن اس وقت معاملہ ہو جانے گا, جس طرح ہمارے فنڈز روک لیے گئے, ہمارے اسلحہ ہمارا روک لیا گیا, اس وقت پیش نظر کیا تھا؟ جس طرح کشمیر کا معاملہ کیا گیا, ریڈ کلیف اوارڈ کے اندر بےمانی کی گئی, سب کے لیے کس لیے تھا؟ اور جو اس نے کہا تھا وہ اگر ہو گیا ہوتا تو واقعی تین مہینے میں پاکستان ختم تھا, وہ تو قائد اعظم اڑ گئے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ پوزیشن ان کی ذرا مشکل ہو گئی تھی کہ انڈین کانگریس قبول کرنے کو تیار ہے. ماؤنٹ بیٹن جو ہے گورنر جنرل انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی, ٹھیک ہے دونوں کا ہو جائے. کمانڈر ان چیف بھی دونوں کا مشترک تھا. یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں ہم اقدام نہیں کر سکے. لیکن ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل ہو جاتا پاکستان کا تو پھر پاکستان چند مہینوں میں ختم ہو جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بقا کی سبیل ہوئی. بارہ جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ نیش اقرب ناس پہ کی نسل اقتضائے طبیعتش کی نسل. دیکھیے بچھو جو ہے تھا ڈنگ کو مارنا اس کی فطرت میں ہے, آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس کی. بچھو کا ڈنگ کسی کینے کی وجہ سے نہیں, بغض کی وجہ سے نہیں, دشمنی کی وجہ سے نہیں, تو اس کی طبیعت کو تقاضا اور ڈنگ مارنے والا. تو پاکستان کے بارے میں بھارت کا معاملہ کیا ہے کہ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے, اس کی سرشت کا تقاضا ہے. اور وہ تو یوں سمجھیے کہ کافی طویل عرصے تک ہمیں کچھ امریکہ کا کور ملا رہا, ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے, کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی کے اندر ہم شامل ہو گئے, لہذا امریکہ نے کچھ ہمیں سپورٹ کیا, لہذا بھارت کوئی اقدام نہیں کر سکتا. بھارت جو ہے اس وقت بہت سے لوگوں کو تو شاید یاد بھی نہ ہو, یہ جو ایک نان الائنڈ موومنٹ این اے ایم نان الائنڈ, نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں, چائنا اور بھارت اور انڈونیشیا اور مصر, یہ نان الائنڈ موومنٹ تھے. لیکن یہ کہ پاکستان کیونکہ براہ راست امریکہ کا اتحادی بن گیا تو اسے کچھ سپورٹ ملی ہے. اچھا جب صورتحال تبدیل ہوئی, جب امریکہ نے پیترا بدل لیا, حالات بدل گئے, یو ایس ایس آر ختم, اب ہے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی, اب انڈیا کی اہمیت ہے, لہذا اب ساری دوستی سارا لاڈ پیار وہ پاکستان نہیں وہ بھارت کے ساتھ. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے موجزانہ طور پر جو ہماری بچت ہوئی ہے اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دی. اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک ہندوستان تیا پانچا کر چکا ہوتا بھارت پاکستان کا. دو مرتبہ تو اتنی بڑی تعداد میں وہ فوج لے کر آیا, وہ تو جب پاکستان کی طرف سے کلیئر یہ بات نہیں ہے کہ سن لو ہم پہلا کام کریں گے ایٹمی حملہ, ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارا میدان میں مقابلہ کر سکیں, کنونشنل وارفیئر میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم مانتے ہیں تو بہت بڑی کام. ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے ڈیٹرنٹ, ہم تو ایٹمی حملہ کریں گے, اس لیے پیچھے ہٹیں گے, ورنہ یہ کہ بھارت تو کمی کا ختم کر چکا ہوتا. اور اب بھارت کیا کر رہا ہے, دریاؤں کا پانی روک کر یہ سلو ڈیتھ پاکستان کی, خاموشن خاموشی سے تدریجی موت کا سامان کر رہا ہے. چلیے بھارت کو ایک طرف رکھیے, اب آئیے جو میری گفتگو کا آج کا اہم ترین موضوع ہے, جیوڈو کرسچین آن سلاٹ، اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ جسے کروسیڈ کہا جا رہا ہے، یہ صلیبی جنگ ہے. اس میں اگرچہ یہودی اور عیسائی ایک یکجا ہے بالکل، لیکن سامنے عیسائی ہے، یہودی بیک پر ہے، پلاننگ اس کی ہے، ڈائریکشن اس کی ہے، ساری سازشیں اس کی ہیں، لیکن سامنے جو کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ عیسائی ہے. اب اس کے اعتبار سے میں یہاں ایک قرآن مجید کی اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کی طرف تھوڑا سا وقت آپ کر لوں گا. یہ چونکہ اب جو سامنے آ رہا ہے معاملہ مسلمانوں کا اور ادھر یہودی اور عیسائی، ان کے درمیان زبردست خونی تصادم، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ عیسائی تم پر 80 جھنڈے لے کر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے، 9.5 لاکھ فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے اور اتنی ہلاکتیں ہوں گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا، اور اتنی لاشیں ہوں گی، اٹھا ہوا ہوگی زمین لاشوں سے کہ پرندہ کوئی اترنا چاہے گا، کوئی خالی جگہ مل جائے جہاں لاش نہ ہو. ایک تو ہے نا جو مردار خور ہیں انہیں تو چاہیے لاش ملے، تو اور کیا چاہیے ہوگی، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہوتے ہیں وہ نہیں اترتے، وہ تو اس گندگی پہ نہیں اترنا چاہتے. حضور فرماتے ہیں پرندہ اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی نیچے اترنے کی، یہاں تک کہ وہ بے دم ہو کر گرے گا تو لاش پڑ جائے گا. اس جنگ کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے. اس میں جو یہودی اور عیسائیوں کا رول ہے اسے سمجھئے ذرا تاریخی اعتبار سے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 2 آیات میں ایک ظاہری سا خفیف سا تضاد ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیجیے. سورہ مائدہ کی 1 آیت ہے نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے عداوت میں شدید ترین تمام انسانوں میں وہ 2 ہیں، یہودی اور مشرک. وَلَتَجِدَنَّ اور تم پاؤ گے مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، مسلمانوں سے محبت میں قریب ترین، مودت بلکہ مودت کا لفظ ہے، ان کو کہ جو اپنے آپ کو نصارہ عیسائی کہتے ہیں. ذالک یہ اس لیے ہے کہ ان میں درویش راہب لوگ ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. یہ آیت 82 ہے. عیسائی مسلمانوں کے دوست، یہودی مسلمان کا دشمن، یہودی اور مشرک. اسی سورہ مبارکہ میں 51 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان یہود اور نصارا کو اپنا ساتھی دوست حمایتی نہ بنانا. بعضہم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور اس میں دھمکی کتنی ہے، ومن یتولہم منکم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، وہ انہی میں گھستے ہیں، انہی کی دوستی، انہی کی دوستی، وہ ٹھوکرے مارتے رہے گی پھر بھی گھستے ہیں. اب یہاں تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہود اور نصارا آپس میں دوست تھے، قرآن اس وقت تو واقعے کے اعتبار سے تو نہیں تھے، شدید دشمنی تھی یہودیوں میں اور نصرانیوں میں. قرآن مجید خود کہتا سورہ بقرہ میں، وقالت یہود و لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست یہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں جڑ نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں. اس کو ذرا تاریخی پس منظر میں سمجھیے. دیکھیے، ایک دور وہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل. حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد یہ عیسائی تو معمولی سی ایک چھوٹی سی جماعت تھے، یہودی ان کو ستاتے تھے، دباتے تھے، مارتے تھے، اور رومی بھی چونکہ بت پرست تھے وہ بھی انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس بعد، ایک دن میں 137,000 یہودیوں کو یروشلم میں قتل کیا. ٹائٹس رومی ابھی عیسائی نہیں تھے، یہ ابھی بت پرست تھے. 67,000 کو قیدی بنایا، ان کا جو ہیکل تھا گرا دیا، آج تک گرا پڑا ہے آج تک، اور اس سے کہہ دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تمہاری جگہ نہیں ہے، جاؤ جہاں چاہے تمہارا سیز سمائے. اسے وہ کہتے ہیں ڈائسپورا. یہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، جہاں سیز سمائے، یورپ میں چلے گئے، روس میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں چلے گئے، ایشیا کے مختلف ملکوں میں آ گئے. اچھا، عیسائیوں پر بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ رومی جو ہے ظلم کرتے تھے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ عیسائی تھے، وہ واحد ہو گئے. اس لیے کہ حضور سے پہلے، ابھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی، تو اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی ہے نا. انہیں جان بچانے کے لیے جا کے غار میں چھپنا پڑا تھا، انہوں نے کہہ دیا گیا تھا کہ یا باز آ جاؤ اپنی عیسائیت سے یا قتل کر دیے جاؤ. 7 سلیپرز گبن نے اس کا ذکر کیا. اور یہ بھی دشمنی کا واقعہ ہے، حضور کی ولادت سے تقریباً 50 برس پہلے اتفاقاً ایک یہودی کے ہاتھ میں حکومت آ گئی یمن کی، ہمیت. وہ شخص جو ہے وہ تھا تو عرب، یہودی نہیں تھا، وہ یسرب گیا، وہاں پر جا کے کچھ یہودیوں سے ملا، متاثر ہو گیا، یہودی ہو گیا. اب واپس آیا تو وہاں پہ یہودیوں کی حکومت قائم کر دی. اس کے بیٹے زو نواس نے نجران کے عیسائیوں کو چیلنج کر دیا کہ تم فوراً عیسائیت سے باز آؤ، یہودی ہو جاؤ، بیٹا زندہ جلا دیں گے. اور 20,000 کے قریب عیسائیوں کو جلایا. سماع ذات البروج والیوم المعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ علیہا قعود. یہ واقعہ جو ہے سورہ بروج کا، اس واقعے کا. اچھا، اب لیکن دور دوسرا دور آ رہا ہے. حضور کی بعثت کے وقت جو ہے یہود کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل ایک دوسرے کی ضد تھا. یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہوں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، مان کر دیکھ لیا. بلکہ ان کی وجہ سے مدینے کے انصار اوس و خزرج ایمان لائے ہیں. ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں یہودیوں کی اوس و خزرج کے ساتھ، تو یہودی دھمکایا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، مار لیتے ہو، لیکن آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر لڑیں گے تو تم ہمیں دبا نہیں سکو گے. یہ بات ان کے ہاں کانوں میں پہنچی ہوئی تھی اوس و خزرج کی. یہی وجہ ہے کہ جب حج کے موقع پر حضور کی ملاقات ہوئی 7 خزرجیوں سے، تو فوراً کلنسیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ جن کا یہود ہمیں جو ہے ڈراوا دیتے ہیں، تو تم پہلے تم ہی مان جاؤ. اور یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ تو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر ان کافروں کا مقابلہ کریں، انہیں دبا سکیں. لیکن ان کی بدبختی کیا ہوئی، ان کی شیطنت کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر ہی سے آخری نبی آئے گا. 2000 سال سے نبوت جو ہے ہمارے گھر میں موسیٰ اور ہارون سے لے کر، تو اب بھی جو نبی آئے گا اور عیسائی میں وہ آ گئے بنی اسماعیل میں سے. تکبر اور حسد جو ابلیس کے دو جرم تھے جس کی وجہ سے اس نے حضرت آدم کے خلاف بغاوت کی ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، وہی دو جرم ان کے تھے، حسد من عند انفسهم، حسد و تکبر. تو یہودیوں کا تو یہ معاملہ رہا دشمنی بدترین. حضور نے میثاق مدینہ میں جکڑ لیا تھا، پھر بھی قدم قدم پر وعدہ خلافی، صلح کو توڑنا. اب عیسائیوں کی بات نوٹ کیجیے، آپ نے سنا ہوگا حضور ابھی اپنے بچپن میں شام کے سفر پر گئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ. وہاں ایک بحیرا راہب نے پہچان لیا، یہ تو آخری نبی ہے. ابو طالب سے کہا دیکھنا ہے اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کہیں ان کا بس چل گیا، ان کے علم میں آ گیا، وہ قتل کر دیں. پھر سلمان فارسی کو حضور کا راستہ دکھانے والا ایک عیسائی راہب. پھر آپ کو معلوم ہے مسلمان جب پناہ گزر ہوئے نجاشی کے ہاں، تو نجاشی نے پناہ کی، عیسائی تھا. حضرت جعفر تیار کی تقریر سن کر اس نے کہا کہ بالکل جو بات اس کہی ہے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں وہی سر فیصد درست. پھر حضور نے جب خطوط لکھے، ہرقل چاہتا تھا کہ وہ عیسائی سے اب جو ہے مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی 300 برس پہلے کانسٹنٹائن جو تھا وہ جب عیسائی ہوا ہے تو پوری صدرت عیسائی ہو گئی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا نظام انٹیکٹ رہے. لیکن یہ کہ اس کی صدرت کے کار بردادوں نے نہیں مانا تو وہ محروم ہو گیا، لیکن اس نے عزت کی جو سفیر گیا تھا. مقوقس شاہ مصر، اس نے تو حضور کو تحفے بھیجے، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے پھر حضور کے فرزند ابراہیم جو ہے وہ تولد ہوئے. یہ ہے طرز عمل کے جو رہا ہے عیسائیوں کا حضور کے ساتھ، اور وہ ہے طرز عمل جو یہودیوں کا رہا ہے. آخری بات، خلافت راشدہ کا معاملہ جب آیا ہے، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے جو بہت بڑا ہوا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بیت المقدس بغیر جنگ کے، لیکن وہاں شرط لگاتی تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. وہ حضرت عمر نے ان پر رحم کھاتے ہوئے شاید یہ طے یہ کیا کہ اس یہودی یہاں آ سکیں گے، اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں، آباد نہیں ہوں گے. جب 712 عیسوی میں حضور کے انتقال سے سمجھئے کہ 80 برس بعد، طارق ابن زیاد جب داخل ہوئے ہیں اندلس میں اسپانیا، تو وہاں پر جو یہودی آباد تھے عیسائی ان پر ظلم کرتے تھے، باتتے تھے، ان کی سے نفرت کرتے تھے، شریف ان کی بے عزتیاں کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. لہذا انہوں نے طارق ابن زیاد کو راستے بتائے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے کرو، اور فتوحات میں فائدہ ہوا مسلمانوں کو. تو مسلمانوں نے یہودیوں کو اپنے سر پر بٹھایا ہسپانیہ کے اندر، بڑی عزت، بڑا اکرام، محسن تھے، راستہ دکھانے والے تھے، فتح میں مدد دینے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ بنگوریان جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا، یہ جو ہم منتشر رہے پوری دنیا کے اندر جو 70 عیسوی کے بعد سے، اس پورے عرصے کے دوران ہمارا گولڈن ایرا جو ہے وہ مسلم اسپین تھا، وہاں ہمیں جو راحت ملی، جو آرام ملا، جو چین ملا، جو عزت ملی، جو وقار ملا، وہ پوری دنیا میں کہیں ملا. بس وہیں سے انہوں نے پینترا بدلا ہے. یہ بات اب کانٹے کی بات ہے، اب تک دشمنی چل رہی ہے، عیسائی یہودی کے دشمن، یہودی عیسائی کے دشمن. اور یہ کروسیڈ جو پہلی کروسیڈ ہوئی ہے، اس تک معاملہ یہ تھا کہ عیسائی فوجیں جہاں جہاں سے گزری انہوں نے یہودیوں کی بستیوں کو بھی تاراش کیا اور مسیکر کیا یورپ کے اندر، اور خود بیت المقدس کے اندر آ کر عربوں کو بھی مسیکر کیا قتل عام، اور یہودیوں کا بھی. اس لیے کہ اس وقت تک عیسائی جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہم جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کو سولی چڑھانے والے ہیں، اسے یہ ولد الزنا کہتے ہیں، لہذا ان کے درمیان کوئی دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ معجزہ ہے. آج جو دوستی ہے ہینڈ ان گلو, وہ دوستی کیسے ہوئی ہے وہ میں سب تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہسپانیہ کے کمین گاہ میں بیٹھ کر اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو, ہسپانیہ اس کے شمال مشرق کے اندر پھر یہ تین ملک آتے ہیں, فرانس, جرمنی, اٹلی. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے تین ملکوں کے نوجوان, آ کر یہاں پڑھتے تھے, علم حاصل کر کے جاتے تھے واپس, جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جاتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے, وہ سونوں کی زنجیروں کے اندر وہاں جکڑا جاتا ہے. یہ لوگ جاتے تھے, ان کے نتیجے میں وہاں پھر رینیسنس اور تحریک اصلاح مذہب, یہ دو تحریکیں شروع ہوئی. یہودیوں میں بیٹھے ہوئے ہسپانیہ میں جو اسلام کی تعلیمات تھی, حریت, مساوات, اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, اس میں وہ اضافے کیے. آزادی, چلو جی, مذہب سے بھی آزادی, اللہ سے بھی آزادی, مادب کے اندر آزادی, پوپ کے خلاف بغاوت, یہ آزادی. پھر مساوات, مرد اور عورت بالکل برابر, بالکل برابر, بالکل برابر. نتیجہ کیا؟ خاندان کا ادارہ ختم, برباد, تباہ. نمبر تین, وہ جو قانون کا قوم تھا کہ یہ دولت مجھے اپنے فن کی وجہ سے, ان کی وجہ سے میں نے کمائی ہے, اور شعیب کی قوم نے بھی کہا تھا کہ اے شعیب, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو بھی اپنے مال میں جو چاہے وہ نہ کریں؟ اس پوری دلیل کو لے کر, قانونیت کی دلیل کو لے کر, سود کو حلال کیا گیا ان یہودیوں کے ذریعے سے, اور انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے حلال کروایا. ورنہ جب تک پوپ کی حکومت تھی پورے یورپ میں سود حرام تھا. سود جو ہے یوزری بھی, یہ دونوں لفظ یاد کرنے, یوزری ایز ویل ایز کمرشل انٹرسٹ, تجارتی سود بھی اور یہ نجی سود بھی, دونوں حرام تھے. لیکن پھر کیلوین نے وہ کتاب لکھی ہے, اس کے نتیجے کے اندر بعد میں وہاں پر پورا جو ہے سودی نظام آ گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اب وہ دوبلے یورپ کو آپس میں لڑاتے تھے, جنگیں ہو رہی ہیں فرانس کی اور انگلستان کی, دونوں حکومتوں کو پیسہ چاہیے اسلحہ کے لیے, بینکرز یہودی ہیں, وہ منہ مانے شرع سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. اس طرح پورے یورپ کی دولت کو سمیٹ لیا انہوں نے اپنے بینکوں کے نظام کے ذریعے سے, اور نتیجہ یہ ہوا جب دولت ان کے کنٹرول میں آ گئی تو گویا کہ پورا یورپ ان کے کنٹرول میں آ گئی. یہ وہ بات تھی جو پچھلی صدی میں علامہ اقبال دیکھ آئے تھے یورپ میں, انگلستان اور جرمنی میں. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے, پورا کنٹرول مالیاتی جو ہے یورپ کا وہ یہودیوں نے سنبھال لیا, اور عیسائی اب ان کے تابع ہو کر رہے گا. اسی لیے سب سے پہلا ملک جو ہے جو پروٹیسٹنٹ تھا وہ انگلستان, پہلا باغی چرچ قائم ہوا چرچ آف انگلینڈ, پہلا بینک قائم ہوا بینک آف انگلینڈ, اور انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا یہ ہمارا نیا اسرائیل ہے, یہ خدا نے ہمیں ایک نیا اسرائیل دیا. اور اسی کے ذریعے سے پھر بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے انہوں نے فلسطین کے اندر آباد ہونے کی اجازت حاصل کی. اس طریقے سے پھر امریکہ جو ہے دوسرا اسرائیل بنا ان کا, حالانکہ جیفرسن جو ہوتا تھا تیسرا جو صدر تھا یو ایس اے کا, اس نے کہا تھا, اسی نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کو ڈرافٹ کیا تھا. اس نے اپنی اس کے کاؤنسل سے خطاب کر کے, دیکھنا تم اپنے ملک میں کسی یہودی کو کبھی مت آنے دینا, یہ ویمپائرز ہیں, یہ دوسروں کی خون چوس کر پلتے ہیں, اور دیکھو اگر ان کو تم نے یہاں آنے دیا اس نئی دنیا امریکہ میں تو کچھ ہی عرصے کے بعد حال یہ ہوگا کہ تمہارے بچے پوتے پڑپوتے وہ تو کھیتوں میں کام کریں گے مزدوری کی حیثیت سے, اور یہ یہودی بیٹھے ہوئے اپنے آفیسز کے اندر رابنگ دیئر ہینڈ اگینسٹ ایچ ادر بیٹھے ہوئے ایش کر. اور یہ ہو گیا. آج امریکہ پورے کنٹرول میں ہے اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹ. اب پروٹیسٹنٹ کے بارے میں نوٹ کیجئے, اب یہ پروٹیسٹنٹ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ نمبر ایک. پھر انہوں نے ایونجلسٹ ایک تحریک شروع کی, پھر نیو کونز آج کل کہلاتے ہیں اخبارات میں خاص طور پر آتا ہے. یہ سب جو ہے اس وقت یہودیوں کا اعلی کار ہے. اور اسحاق ریبن کا آپ کو یاد ہوگا جب اس نے صلح کی تھی یاسر عرفات کے ساتھ واشنگٹن سے جب واپس آیا تھا تو پھر وہ پوپ سے مل کر گیا تھا, اور اس نے ایک حضرت سلیمان کے زمانے کا جار تھا ایک جو پیش کیا تھا تحفے کے طور پر کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی, اب میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ رومن کیتھولک چرچ نے بھی پھر فیصلہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینے والے یہودی نے, نعوذ اللہ, حالانکہ ان کی انجیل متی کی انجیل کے اندر پوری تفصیل ہو جائے. اس وقت صورت کیا ہے, یہ ایک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت وہ آیت نمبر 82 جو ہے وہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہے, اور آیت نمبر 51 جو ہے یہ پیشین گوئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کے اندر ہے, اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کا سب سے بڑا جو ہے مرحلہ اب شروع ہو چاہتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو آن سلاٹ ہے, جیوڈو کرسچن آن سلاٹ, وہ جیوڈو کرسچن کی تفصیل میں نے بیان کر دیا آپ کے ساتھ. پہلے نوٹ کیجئے کہ ٹرائنبی نے 1950 میں, ٹرائنبی بہت بڑا فلاسفر ہے ہسٹری کا, 1950 میں اس نے سیولائزیشن آن ٹرائل کتاب لکھی, اینڈ دی ورلڈ اینڈ دی وار کے نام سے. اور اس نے کہا 21ویں صدی کی جنگ کیپیٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی, عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. 1950 اور اس نے کہا کمیونزم کین ناٹ سسٹین اٹ سیلف, یہ کمیونزم قائم نہیں رہ سکے گا. اور اس کو کہہ رہا 1950 میں, جبکہ کمیونزم بڑے عروج پر تھا, بڑے عروج پر تھا, جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا, پورا مشرق یورپ کی حد سے نیچے آ چکا تھا, امریکہ برطانیہ وغیرہ جو ہے کانپ رہے تھے, خلا میں وہ آدمی بھیج چکا تھا, سپوٹنک جا چکا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ کہا ٹرائم بھی نے کہ 21ویں صدی کی جنگ جو ہوگی اٹ ول بی بٹوین دی ناٹ بٹوین دی کمسٹ اینڈ کیپٹلسٹ بٹ بٹوین دی کرسچنس اینڈ مسلم. باقی میں حدیث سنا چکا ہوں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں ہی دو حدیثیں موجود ہیں. ایک کی روایت کا میں نے تفصیل بتا دی کہ 80 جھنڈے لے کر عیسائی رومی تم پر حملہ آور ہوں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج. آج کل معلوم ہوا کہ 12,000 ایک ڈویژن ہوتا ہے, گویا کہ 80 ڈویژن فوج کے ساتھ حملہ ہو. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے اسی بخاری میں کہ ہر جھنڈے کے نیچے 10,000 ہوگا, لیکن پھر اسی راوی نے تصریح بھی کی کہ نہیں 12,000 ہوگا. تو گویا کہ یہ بالکل متفق علیہ ہے, اور یہ در حقیقت اس کے اندر جو ہے حضور کی پیشن گوئیاں جو ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ آج مسلمانوں, یہودیوں, عیسائیوں اور ہندوؤں چاروں کے درمیان یہ بات جو ہے تقریباً متفق علیہ ہے دیٹ وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز, اب دنیا کے آخری دور کا ہے یہ زمانہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. جوڈائزم یہودیت کی بھی رائے یہی ہے, کرسچینٹی کی رائے بھی یہی ہے. اور اگر آپ اسباب جو علامات قیامت پڑھیں, اشراط الساعہ پڑھیں, اس کے اندر بھی سب نے یہی بات آتی ہے. اور ہندوؤں کے اندر بھی آپ کو کچھ عرصے پہلے یا 20-21 سال پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کے ہاں ایک خبر تھی آخری زمانے میں ایک اوتار آئے گا, کال کی اوتار, اور وہ اصل میں حضور کی پیشن گوئی ہے. چنانچہ ان کے بہت سے رشی وغیرہ جو ہے شنکر اچاریہ وغیرہ انہوں نے یہ مانا کہ ہاں کال کی اوتار جس کا ذکر ہے وید کے اندر یہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مان نہیں رہے. وہ تو ایسے ہی جیسے یہودیوں نے نہیں مانا, یہودی اسلام جانتے تھے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، نہیں مانا، بیٹوں کی طرح پہچان، اسی طرح انہوں نے پہچانا مانا، کال کے آخری نبی آخری زمان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اونٹ کی سواری کا ذکر ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ صحرا میں سے آئے گا، ساری تفاصیل موجود ہے. بہرحال یہ چیز اب نوٹ کیجئے، پچھلی صدی کے اختتام پر یو ایس ایس آر ختم ہوا تو امریکہ کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی، سول سپریم پاور آن ارتھ. پہلے بائی پولر دنیا تھی، کمیونزم یو ایس ایس آر ایک طرف، امریکہ اور اس کے حوالے دوسری طرف، بائی پولر. اب جبکہ یو ایس ایس آر کا تیا پاکا ہو گیا تو پھر وہ یونی پولر ورلڈ کہلاتی ہے، امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ کی حیثیت حاصل ہوگی. اس وقت سے لے کر مسلسل 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 امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، تھنک ٹینکس کے اندر کام ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ امریکہ 21ویں صدی میں اپنی اس پوزیشن کو کیسے برقرار رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا زوال شروع ہو جائے. ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہ اس دنیا کے عظیم ترین قوت، ہاؤ ٹو سسٹین اٹ، اس کے اوپر ریسرچ، اس کے اوپر بے تحاشا تھنک ٹینکس کے کام ہو رہے ہیں. چنانچہ ہنری کسنجر نے تو صاف کہا کہ 21ویں صدی بالکلیہ امریکہ کی صدی ہوگی. اب دیکھیں ان کے سامنے اس وقت چار چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کی اوپر ٹاپ کی پالیسی، نیو کانز اور جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو یہودی موجود ہیں. پہلی بات، اگر ہمیں اپنی یہ پوزیشن قائم رکھنی ہے تو زمین کے وسائل اور خزانوں پر ہمیں قبضہ کرنا ہوگا، خاص طور پر تیل اور گیس کے وسائل. نمبر دو، دجالی تہذیب کو ہمیں پوری طرح پروان چڑھانا ہوگا، سیکولرزم اور جوئے اور سود کی بنیاد پر کیپیٹلزم، اور بے شرمی اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرت، اس دجالیت کو ہم نے پوری قوت کے ساتھ دنیا میں پھیلانا ہے. نمبر تین، اسلام کو کہیں سر نہ اٹھانے دیا جائے، ذرا سا بھی اگر سر اٹھائے تو نمتی ول ان دی بٹ، ختم کرو وہی کمر، تاکہ دنیا میں اگر نظام اگر آ سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہو گئی ہے، کیپیٹلزم فیل ہو رہا ہے، امریکہ میں فیل ہو رہا ہے، ریسیشن جس درجے کی آئی ہے، اب وہاں بات ہو رہی ہے ایسا ساری خباثت سود کی ہے، یہ مانگ رہے ہیں. تو اب اگر کہیں آیا تو تبدیلی آئی تو کدھر جائیں گے آپ؟ لیکن وہ چاہتے ہیں کہیں اسلامی نظام کی شکل دنیا نہ دیکھ لے، اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا؟ یہ جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہے، اس میں امریکہ، یورپ، روس اور چین چاروں شریک. اس لیے کہ روس کو بھی اندیشہ ہے چچنیا کا، سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس جو ہے ابھی وہاں امریکہ کا اور روس کا مقابلہ ہو رہا ہے اپنا حلقہ اثر بڑھانے کے لیے، اور چین کو بھی سنکیان کا معاملہ ہے. تو اسلام کو تو ہر صورت وہ چاہتے ہیں تو ڈپ دی دیور ان دی بٹ، ختم کرو جہاں بھی سر اٹھائے، ہاں مذہب کی حیثیت سے رہے جہاں چاہے رہے، نظام کی حیثیت سے نہیں. اور نمبر چار، زائنزم کا ایجنڈا جو ہے وہ یہودی اور عیسائی زائنس کا ملا ہوا ایجنڈا، پانچ نکاتی، اس کو امریکہ نے ہر صورت میں پروان چڑھانا. وہ ایجنڈا نوٹ کر لیجئے ذرا، پلیز گن لیجئے. ایک بہت بڑی جنگ، آرمگیڈون، تھرڈ ورلڈ وار، اور حدیث میں آیا الملحمۃ العظمیٰ، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. یہ سارا، یہ عراق اور شام اور فلسطین اور لبنان اور مصر کا بھی شمالی بہترین علاقہ، سرائے سینا، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی، سب جو ہے یہودیوں کے قبضے میں آئیں اور گریٹر اسرائیل قائم ہو، تاکہ پوری دنیا سے ڈائسپورا کی وجہ سے یہودی جو پوری دنیا میں، وہ 1.5 کروڑ آدمی ہے نا، ابھی اسرائیل میں تو وہ 30-35 لاکھ ہیں، باقی یہودی وہاں کہاں ہیں، ابھی وہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو گریٹر اسرائیل، ایک بڑا اسرائیل وجود میں آئے گا جس میں یہ سارے ممالک ہوں گے، تاکہ پورا یہودی قوم کو پوری دنیا سے کھینچ کھینچ کر لا کر وہاں آباد کیا. نمبر 3، ان کے ایجنڈے کے اندر مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ کو گرا دیں. کیوں؟ یہ اسی جگہ تعمیر ہوئے ہیں جہاں ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا. تھوڑی سی تاریخ اس کی سمجھ لیجئے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، یہ ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہیکل کہہ دیتے ہیں، کنگ سولومنز ٹیمپل. یہ 1000 قبل مسیح میں بنائی تھی. 587 قبل مسیح میں نبوکڈنضر، بیبلونیا کا بادشاہ، اس نے حملہ کیا تھا، اس نے گرا دیا تھا. تقریباً 100 برس کے بعد پھر یہودیوں نے دوبارہ بنایا. 70 عیسوی میں ٹائٹس نے گرا دیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹائٹس رومن. 137,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، 67,000 کو قیدی بنایا، تمام دراز قد خوبصورت لڑکوں کو رکھ لیا گیا اپنے استعمال کے لیے. وہ بدترین دور آیا تھا، بدترین دور، اور اس کو گرا دیا. وہ گرا ہوا، آج تک گرا ہوا. اچھا، جب یہ گر گئی جو جگہ خالی تھی، اس کا نام ہے ٹیمپل ماؤنٹ. یہ اصل میں ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر، جس کے اوپر مستقیل ایک میدان ہے، مستقیل ریکٹینگولر ٹاپ کے اوپر، وہیں پر یہ ہیکل تھا اونچائی. اب ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو اس وقت تو یہاں پر کوئی ہیکل نہیں تھا، وہ تو 70 عیسوی کا گرا ہوا تھا. حضور تو گئے ہیں 610 کے آس پاس. اب وہاں اس کے بعد جو ہے عیسائیوں نے وہاں پر کلیسا بنایا. حضرت عمر جب گئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا ہے، تو کہا وہاں عیسائیوں نے کہ آپ یہی نماز پڑھاتے کہ ورنہ نہیں، اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے. وہاں سے باہر آ کر آپ نے، وہاں پر مسجد عمر بنی ہوئی ہے، پھر مسجد اقصا بن گئی. اب یہاں پر، اور جہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا تھا آسمانی معراج کا، وہ چٹان، اس کے اوپر ایک قبہ، ایک بڑا گنبد بنا ہوا ہے، قبۃ الصخرہ، بہت بڑی چٹان کے اوپر وہ ایک بہت بڑا قبہ. ان کو گرائیں گے تو اب ان کا 3rd ٹیمپل بنے گا. نمبر 4، ان کو گرا کر 3rd ٹیمپل کی تعمیر. اور نمبر 5، وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت رکھنا. اس کے مطابق آگے عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح اتریں گے دوبارہ، جو ہمارا بھی خیال ہے نزول مسیح، اور وہاں بیٹھ کر وہ دنیا پر حکومت کریں گے. ان کے ذریعے سے ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، اسلامی عالمی حکومت. عیسائیوں کا خیال بھی ہے. یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کا مسایا ابھی تک وہ اس کے انتظار میں ہے. جو حضرت مسیح آ گئے تھے، مانا نہیں، انہیں تو کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا. وہ سچویشن ویکنٹ ہے. وہ کہتے ہیں وہ آئے گا، وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اسے عیسائی کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ. بہرحال یہ ہے صورتحال اس وقت. اب اس میں سیدھی سی بات کیا ہے، اس ساری جو پورا کا پورا نقشہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا بش نے کیا کہا تھا، بش ڈاکٹرائن، ہمیں جہاں سے بھی اندیشہ ہوگا ہم پہلے حملہ کر دیں گے، پریمپشن. عراق پر حملہ کرنے کے لیے نہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی اجازت، نہ اپنے دوستوں سے، یورپ کے الائز ان سے بھی کوئی بات نہیں. وی شوڈ گو اٹ اور سیلفز. اور سب سے پہلے اس نے لفظ کروسیڈ استعمال کیا. بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی، زبان سے نکل گیا، لیکن یہ کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بیچ سے وہ زندہ بادہ خار. اچھا، بات تو صحیح نکلی تھی. پھر اس نے یہ بھی کہا یہ مسلمان جو ہے یہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. یہ اوپن ڈکلریشن آف وار پوری عالم اسلام کے خلاف. اب ظاہر بات ہے کہ اس قدر بڑا جو ہے ایک مہم پوری دنیا کو سر کرنے کی، عالم اسلام کے جبے زراعت ذخائر ہیں تیل کے اور گیس کے، ان پہ قبضہ کرنا، طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اسلحہ چاہیے، پیسہ چاہیے. ان پیسوں کے حصول کے لیے ان بدبختوں نے ٹوین ٹاور خود گرائے، یہودیوں نے، نیوکونز نے خود گرائے، تاکہ امریکی جو عوام ہے ان کے اندر ایک ہسٹیریا پیدا ہو جائے، پاگل ہو جائے غصے میں، اور پھر وہ بڑی سے بڑی رقم جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے. اس کے لیے یہ کام خود کیا انہوں نے. اور میں اب اس کے لیے آپ کو یہ دے رہا ہوں، ذرا حیران میں بھی ہوا ہوں، اگرچہ اس کا حوالہ تو میں کافی دیر سے دے رہا ہوں. یہ دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے، فلاڈلفیا بہت بڑا اہم شہر ہے امریکہ کا، اور یہ پروٹیسٹنٹس کا بہت بڑا رسالہ ملینز میں چھپتا ہے، ایونجلسٹ کا. اور اس نے صاف لکھا ہے، یہ کور سٹوری یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ میں نے پھر اپنے کتاب کے میں اس کو شائع کیا تھا. اور کیا لکھا ہے، موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈ آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تو ماضی کی بات تھی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، بٹ دے آر رانگ. پریپریشنز آر بینگ میڈ فار اے فائنل کروسیڈ. ان کا خیال غلط ہے، اب آخری کروسیڈ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اینڈ اٹ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل، یہ سب سے زیادہ خوریز، سب سے زیادہ خوریزی کرنے والی زلیلی جنگ یہ ہوگی جس کی تیاری ہوگی. اینڈ پریپیئر فار دی شاک. یہ رسالہ کب کا ہے؟ اگست 2001 کا. 9/11 ایک مہینے بعد 9/11 ہو رہا ہے، اگست میں یہ چھپ رہا ہے، یقیناً مرتب جولائی میں ہوا ہوگا. اور یہ وہ ہیں جو اندر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں یہ سارا چھپتا. اگست 2001 اور سپتمبر 2001 یہ وہ دونوں جو ہیں گرا دیے گئے. اور وہ جو ہے سارا واقعہ یہ ہے کہ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ شخص انتہائی احمق ہے، احمق احمق، جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائے کہ یہ اسامہ ابن لادن نے کیا یا چند چھوکروں نے کیا، چند عرب چھوکرے نوجوان. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پوری دنیا امریکنز، اب دیکھیے امریکنز میں جو ایسوسیشن آف پائلٹس ہیں انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ناممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت دینے والے اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل جہاز چلا کر اور ٹھیک ٹارگیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں. اب جو اسپیشلسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ انجینئرز نے کہا ہے یہ کسی ٹکر کی وجہ سے گرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس کو جو ہے ٹلٹ ہونا چاہیے تھا ٹکر سے، تو ذرا اس کے اندر جو ٹلٹنگ ہوتی نہیں، تو امپلوشن ہوئی ہے. معلوم ہوتا بنیاد کے اندر وہ بم رکھے گئے ہیں کہ وہ جب ایکسپلوڈ ہوئے ہیں تو سارا لوہا جو سریا اوپر جا رہا تھا سارا پگھل گیا، وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. پھر نمبر 3، انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی اسے روک دیا گیا. 1. نمبر 4، پہلے کہا گیا تھا 8,000 آدمی مرا ہے، بعد میں کہا گیا 3,800 مرا ہے، باقی کہاں گئے 4,200. بعد میں معلوم ہوا یہ یہودی تھے جو نہیں آئے تھے اس نے، دے نیو اٹ. یعنی ان ٹین ٹاورز کے اندر اتنی اونچی عمارتیں تھیں، تو آفیسز تھے، تو وہاں پر 8,000 آدمی کام کرتا تھا. اس روز وہ نہیں آئے، 4,200 نہیں آئے، یہودی نہیں آئے. پھر یہ کہ آج تک کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت اسامہ کا، کسی عرب کا کوئی سبوت قطعاً. اور پوری پوری کتابیں, ویڈیوز, پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ دنیا میں چھپ رہا ہے دیکھ رہے. لیکن پبلک اوپینین جو ہے امریکہ کی, اس سے بڑھ کر جاہل اور احمق کوئی قوم نہیں ہے. بس جو ٹی وی دکھا دے, جو ٹی وی کہہ دے, بس وہی ہے ان کو, ان کا ایمان ہے. پڑھنا پڑھانا ان کے بس پر ہوگی نہیں. تو یہ انہوں نے خود کیا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پالیسی کے چار نقشے ہیں, افغانستان میں کیا ہوا؟ اسلام جھلک دکھا رہا تھا, لپٹی ون ڈبٹ. ملا عمر کے ایک حکم سے پاپو کی کاسٹ زیرو, امن 90% افغانستان میں, ٹوٹل پیس, ٹوٹل پیس, ٹوٹل پیس. ہو نہ جائے آشکارا شب پیغمبر کہیں. یہ علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے, یا ابلیس جو ہے وہ اقبال کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں, کہیں سے بھی شر پیغمبر حضور کا نظام جو ہے دنیا کے سامنے نہ آ جائے. پھر یہ کہ وہاں پر معدنیاتی ذخائر ایران میں ہیں, سینٹرل ایشیا کے تیل اور گیس تک رسائی کے راستے سے ہو سکتی ہے. عراق میں کیا ہوا؟ تیل. اور نمبر دو, بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا ہے, دس واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ایکسٹینشن ٹوورڈز گریٹر اسرائیل. شہرون جو ابھی مرا نہیں ہے, وہی جو ہے لائف سپورٹ پر پڑا ہوا ابھی اسپتال کے اندر, مرا نہیں, مرد نہیں دے رہے اس کو. جیسے ہی صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی, اس نے بیان دے دیا تھا, اس ریکارڈ پر ہی ہے, ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ پہلے تو ہم صرف یوفریٹس تک مانگتے تھے, دریائے فرات تک, اب ہمارا مطالبہ ہے دریائے دجلہ تک, بائبرس تک, جو پورا جو ایک یوں سمجھئے کہ بہت ہی جس کو کہیں زرخیز دوآبہ جو ہے عراق کا, وہ پورا کا پورا ہمارے قبضے میں آئے گا. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے, نیو یارک ٹائم کی خبر ہے یہ, 2005 میں بش نے سعودی عرب اور شام اور پاکستان پر حملے کا حکم بھی دے دیا تھا, فوج اڑ گئی. وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچڈ, ہماری قوتیں بہت منتشر ہوئی ہوئی ہیں, کہاں کہاں ہمارے اڈے ہیں, ان سب کو بین کرنا ہے. عراق کے اندر جنگ چل رہی ہے, افغانستان میں چل رہی ہے, لہذا اب کوئی نیا جو ہے معاملہ ہم کرنے کی کوشش میں نہیں ہے, بش نے تو حکم دے دیا تھا. پر یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت, اور یہ جان لیجئے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فنڈامنٹلزم کا بہت بڑا گہوارہ یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں علماء کا اپنا ایک حلقہ ہے, اس کے اثرات ہیں, دینی مدارس ہیں. میں تو حیران ہوں 18,000 مدرسے جو ہیں وفاق المدارس کے, 6,000 بریلوی مختلف فکر کے ہیں, 6,000 خواتین کے مدارس ہیں, علیحدہ دار العلوم. یہ ساری قوت ہے. پھر یہ کہ پاکستان میں ایک علاقہ جو ہے جہاں جنگ ہوئی, مالا کنڈ, اس کے بارے میں کہا گیا ہے, شکیب ارسلان ایک مصری بہت بڑے مورخ اور ادیب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے مالاکنڈ ڈویژن کہلاتا ہے, یہ اصل میں پامیر کی سطح مرتفع سے ایک تو سلسلہ وہ ہمالا کا چلا ساؤتھ ایسٹ میں, ایک ساؤتھ ویسٹ میں کوہ ہندو کش چلا. اس میں جو ٹرائنگل بنتی ہے اس کے نیچے بیس ہے مالاکنڈ جو پہاڑ ہے. تو شکیب ارسلان کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے میں نبض چلتی رہے. اور یہ علاقہ قدیم جو ہوتا تھا خراسان, اس کا حصہ ہے پاکستان کے اندر مالاکنڈ. اور افغانستان کے بارے میں میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں بات, کس کی؟ ٹرائنبی کی, 1930 میں اس نے کہا. افغانستان وہ ملک ہے جس میں کہ صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے, اور اسلامی تہذیب کی ریسرجنس یہیں سے ہوگی. آپ کو معلوم ہے اس کی کتاب جو ہے پوری تاریخ جو اس کی ہے اس پر سیولیزیشن ہسٹری آف سیولیزیشن 20 سیولیزیشن اسے گنوائی. اس کہتا ہے کہ صحیح اسلامی تہذیب افغانستان میں ہے اور یہیں سے اسلامی تہذیب کا نسب ہے. اب اگر ہم پڑھتے احادیث کے اندر اس کو ہمارے لوگ کم توجہ نہیں دیتے. خراسان سے فوجیں جائیں گی جن کو کوئی روک نہیں سکے گا. یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب ایلیا. کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں نہ پہنچ جائے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا, لیکن ٹائٹس نے جب ختم کیا یروشلم کو اس کے بعد اس کا نام بدل گیا. ہیڈریان نے جب اس کو دوبارہ آباد کیا ہے تو اس کا نام ایلیا رکھا ہے. حضور کے زمانے میں ایلیا تھا. تو حضور نے فرمایا ہے وہ چھ سیدھے جھنڈے ایلیا میں آ کر دستک ہوں گے, جہاں پہ کہ اس وقت جو ہے وہ یہود کے جھنڈے دستک ہوں گے. یہ ہے وہ صورتحال کے جو اب سامنے ہے. اس میں پاکستان کا رول اور خاص طور پر ابھی جو ہمارے ہاں ہوا ہے مالاکنڈ کا معاملہ, بدقسمتی سے بہت غلط رول پاکستان آرمی نے پلے کیا ہے. اس میں میں کچھ جو ہے تحریک طالبان کے بارے میں بھی عرض کروں گا. واقعہ یہ ہے کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی یہ پرامن تحریک تھی, 1988 سے چل رہی تھی. ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے ہاں جب پہلے یہ ریاستیں قائم تھیں سوات اور دین وغیرہ, تو یہاں پر شرعی نظام تھا, قاضی ہوتے تھے, مفتی ہوتے تھے, فیصلے ہو جاتے تھے جھٹ پٹ, کوئی ٹائم نہیں لگتا تھا, کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی تھی. ہمارا وہی جوڈیشل سسٹم ہمیں واپس کر دیا. دو دفعہ ایسا ہوا کہ وعدہ کیا گیا صوفی محمد صاحب سے اور پھر جو ہے وعدے سے پھر گئے. اس کے بعد صوفی محمد صاحب کو جو لیڈر تھے اصل جیل میں ڈال دی, 8 سال تک جیل میں ڈالنے رکھا. ان کی غیر حاضری میں ان کا جو داماد فضل اللہ تھا وہ ملیٹنٹ ہو گیا. وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل سکتا تو ٹیڑھی انگلی کر کے نکالنا تو پڑے گا. یہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے ملیٹنسی. اس میں اب دوسرے لوگ بھی آ کر شریک ہو گئے. وہ طالبان جو غیر افغان تھے, عرب تھے, چشمینز تھے, ازبک تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, اور جب افغانستان کے اندر حکومت ختم ہوئی طالبان کی تو وہ آ کر وزیرستان وغیرہ کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے. وہ بھی پہنچ گئے, وہ تو اسلامی کے لیے تو آئے ہوئے تھے, گھر سے تو نکلے ہوئے پہلے سے تھے. پھر وہاں پر مزید یہ کہ 4 عنصر اور بے شامل ہو گئے, جرائم پیشہ لوگ, لوٹ مار کرنے والے لوگ, تخریب کاری کرنے والے لوگ, اغوا برائے تاوان کرنے والے لوگ, را کے ایجنٹ, موساد کے ایجنٹ, نیٹو کے ایجنٹ, روس کے ایجنٹ. تو ایسی وہاں چیزیں پکی ہے کہ پھر جو حالات ہو گئے, لیکن یہ کہ جب صلح ہوئی ہے حالات یہ ہو گئے تھے کہ جو سرحد کی حکومت کو صلح کرنی پڑی صوفی محمد صاحب کے ساتھ اور امن قائم ہو گئے, ٹوٹل امن. 2 مہینے تک امن قائم رہا, یہ نوٹ کر دیجئے, کیونکہ آج جو ہے کیونکہ یہ سارے حقائق تو بار بار تو لوگوں کے سامنے نہیں آتے. جب معاہدہ ہوا تو 2 مہینے تک امن رہا, لیکن اس معاہدے کی توثیق کر دی تھی زرداری صاحب کو, انہوں نے کی. وہ انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اسی دوران میں ان کے 2 اختلافات بھی ہو گئے پیدا. ایک بات صوفی محمد نے یہ کہی کہ ہمارے ہاں اگر لوور کورٹس ہوں گی شریعت کی بنیاد پر تو ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے بھی شریعت کورٹ ہوگی, دارالقضا. ہم آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جہاں پر کہ علماء نہیں ہیں وہاں اپیل کے لیے نہیں جائیں گے. اور نمبر 2 یہ کہ یہ کہا طالبان نے یا نفاذ شریعت محمدی کے تحریک, اب ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے جب تک کہ نظام عدل قائم نہ ہو جائے. یہ 2 دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہو, اور دونوں باتیں میرے نزدیک جائز تھیں, ماننا چاہیے تھا. اگر یہ مان لیتے امن ہو گیا تھا اور نفاذ شریعت کا ایک بہت ہی سہج سہج پر امن ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. اور یہ مولوی فضل اللہ جو داماد ہے صوفی محمد صاحب کا، یہ ریکارڈ پر اس نے کہا تھا یہ نظام عدل قائم کر دو پھر ہم پاکستانی فوج کے بغیر تنخواہ سپاہی ہوں گے جو تخریب کار ہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے حوالے کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس وقت تو جو ہے کہ وہ یوں سمجھیے نا کہ ڈیتھ اینڈ لائف والی مسئلہ ان کا تھا. وہ اگر اس طرح کی کاروائی شروع کر دیتے تو ان کی تو اندر کی ان فائٹنگ شروع ہو کر بات ختم ہو جاتی. لیکن اگر آپ نظام عدل قائم کر دیں تو پھر ہم بغیر تنخواہ کے سپاہی ہوں گے پاکستانی فوج کے، اور ہم خود یہ جو تخریب کار آ گئے نیٹو اور موساد اور خاد اور را کے ایجنٹ آ گئے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کی تخریب کاریوں کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان کی رائے عامہ جو ہے اس نے یہی سمجھا ہے پھر کہ واقعی یہ تو جنگ جو ہے امریکہ کی نہیں ہے، تو ہماری اپنی جنگ ہے، ہمیں لڑنی پڑے گی. یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہ جو بربادیاں ہو رہی ہیں، یہ تباہ ہو رہا ہے سارا معاملہ، اس بنا پر پھر رائے بنتی ہے. آخر پبلک کی رائے جو ہے بنتی ہے نا. لیکن یہ کہ اگر یہ شکل نہ ہوتی، میرا قول یہ ہے اگر تحریک طالبان جو ہے منظم ہوتی، ان کا ڈسپلن ہوتا، ان کے کارڈرز ہوتے، ان کی ٹریننگ ہوتی، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اپنے حلقے کے اندر ایسا کام نہ ہونے دیتے. انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری تھی. اور نہیں کر سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ تنظیم، ڈسپلن، تربیت یہ اس مراحل سے گزرے ہی نہیں تھے. اس حوالے سے وہ وہاں پر گویا کہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان کی کہ وہ تخریب کاروں کو اگر نہیں روک سکے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے لوگ بھی، افسر بھی، جوان بھی، یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز جو ہے اس آرمی ایکشن کو نہیں، اس کے اندر حصہ نہ لیتے. آخر اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں. بہرحال یہ صورتحال جو ہے مالاکنڈ کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے آخری بات، بچاؤ کا راستہ کیا ہے. اس سے پہلے ذرا یہ نوٹ کر دیجئے، میں نے کہا تھا خارجی میں بھارت نمبر ایک، جیوڈو کرسچین آن سلاٹ نمبر دو، یہ فائنل کروسیڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو اگست 2001 کا پرچہ ہے 9/11 سے ایک مہینے پہلے کا، یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں. لیکن اس میں یہ نوٹ بھی کر لیجئے کہ اب اس کے علاوہ جو ہے روس اور چین، ان کا بھی معاملہ وہ ڈبل گیم کا ہے. اس وقت روس ایک طرف یہ بھی چاہتا ہے، سننے میں آیا ہے وہ طالبان کی افغانستان میں مدد کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ امریکی بہت پھنسے رہے، بلیڈنگ ہو ان کی، اور بلیڈنگ ہوئی، اور مارے جائیں، اور ان کا خون نکل جائے، تاکہ وہ جو اپنی شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ وہ چکا سکے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں اسلام آ جائے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر، یہ روسی ترکستان چلاتا تھا نا، اور ادھر چچلیا وغیرہ اس کے ساتھ اور بھی علاقے ہیں جس کے اندر پھر اسلام جو سر اٹھائے گا. چین کا معاملہ بھی یہ ہے، ہمارا دوست ہے لیکن ساتھ ہی اسے شدید خطرہ ہے. یہاں سے اگر اسلامی فنڈامنٹلزم کی فضا ابھرتی ہے تو اسے خطرہ ہے، سنکیات کا خطرہ. آپ کے علم میں شاید نہ ہو یہ بات کہ چین نے ایک دفعہ پاکستان کی حکومت کو حکم دے کر یا درخواست کر کے تمام سنکیان کے نوجوان جو پاکستان کے عربی مدارس میں تعلیم یافتہ تھے ان سب کو گرفتار کروایا اور ہینڈ اوور کروایا پاکستان نے، وہ کر دیا اور انہوں نے جاتے وہاں گولی مار دی تھی. یہ پاکستان سے فنڈامنٹلزم کا جو ہے جو وائرس لے کر اگر ہمارے یہاں آئے تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی. اس حوالے سے چین بھی یوں سمجھیے فیصلہ کو رول پلے نہیں کر سکتا پاکستان کے بارے میں، اس لیے کہ ریئل دیش ہے اسلام، اسلام کا تو خطرہ سب کو ہے. اس حوالے سے اب جو میں عرض کر رہا ہوں، واحد راستہ کیا ہے؟ پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا. لیکن آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں یہ اس روح عرضی کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے کا مشکل ترین کام. یہ آسان نہیں, مشکل ترین. اس لیے کہ نمبر ایک, جملہ ابلیسی قوتیں, جن و انس, وہ اسلام کے خلاف ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے ہیں, وہ تو راستہ روکیں گے. ابلیس کا جو چیلنج قرآن مجید میں کتنی دفعہ آ چکا ہے. پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا تو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے دندوں کو ابھارا, اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ یورپ کی مشینیں کیسی کیسی ہیں, ان کے ہتھیار کیسے ہیں, ہر جنگ کے اندر نیا ہتھیار لے کر آتے ہیں. افغانستان کی جنگ روس کو شکست ہرگز نہ ہوتی اگر سنگل میزائل نہ آیا ہوتا, ناممکن تھا. اور پہلی جنگ جو تھی جو عراق کے خلاف لڑی ہے 1991 میں, وہ اگر سکنڈ میزائل جو تھے صدام کے, ان کو راستے میں روکنے والے پیٹریوٹ کے میزائل نہ آ گئے ہوتے تو وہ بھی استعمال ہو کر اور اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جاتا. ہر جنگ میں نیا کیا, کوئی پتہ نہیں اور کیا کیوں چھپایا ہوا. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نمبر تین, پوری دنیا پر دجالی نظام اس نے اپنی جو ہے تنابے کسی ہوئی. انسانی حاکمیت اللہ کو چھوڑو, یہ کیا تم کہتے ہو اللہ کا حکم, اللہ کی شریعت, لیو اٹ, ہم خود حاکم ہیں. وی آر سوورن, سوورنٹی آف دی پیپل, ہمارے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے, کسی آسمانی شریعت کو نہیں مانتے. تم اپنے گھر میں بیٹھ کر جس کو چاہو پوج لو, ایک اللہ کی عبادت کر لو, کسی بت کی پوجا کر لو, کسی تمہیں اجازت ہے, پوری اجازت ہے. اسی طریقے سے سود اور اسپیکولیشن, اس کی بنیاد پر کیپیٹلزم پوری دنیا کے اندر تانا بانا. اور پھر جو ہے کہ تیسری جو طے ہے اس دجالیت کی, وہ بھی ذرا عالم اسلام پر اتنی پوری طریقے سے نہیں آئی ہے, لیکن بلینز اینڈ بلینز ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے سے ہماری تہذیب کو ختم کرنے کی. ویمن لب, عورتوں کی آزادی, نکالو گھروں سے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جو ہے پوری دنیا پر دجالی نظام کا تسلط ہے. اور چوتھی بات یہ, خود امت مسلمہ کا حال دینی اور اخلاقی اعتبار سے کچھ اچھا نہیں ہے. اقبال نے بہت حقیقت پسندی کا ثبوت دیا وہ ابلیس کی مجلس شورا میں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستی, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شان پیغمبر کے. اب وہ تقاضا سامنے آ رہا ہے, امریکن اکانومی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور انٹرسٹ کے خلاف جو بات سامنے اب آ رہی ہے سود کے خلاف, تو کدھر جائیں گے؟ کوئی نہ کوئی انقلاب تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئے گی. یہ دنیا کے اندر کوئی نیا نظام کہاں سے آئے گا؟ اب تو نظام ایک ہی ہے, وہ بھی جانتے ہیں نظام ایک ہی ہے. وہ جو بھی کتاب لکھی تھی جو تہذیبوں کے تصادم, کلیش آف سولیزیشن, اس کے بعد ایک اور کتاب آ چکی ہے کلیش آف سسٹمس. نظام دو ہی ہیں, ہم یا مغرب کا نظام ہے اور یا اسلام کا نظام ہے. اسی لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, وہ کسی قیمت پر بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں کہ کہیں اسلام کا نظام ظاہر ہو جائے, اس کی برکات ظاہر ہو جائے. ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا, یہ اصل حاضر کے تقاضاؤں میں سے. لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں جو ہیں وہ حوصلہ افزا اور امید افزا بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو مایوسی والے پہلی چیزیں دکھائی ہیں, اب امید تھی جو کرنے کی. نمبر ایک، دنیا اب دوبارہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف بڑھ رہی ہے. یورپ میں اپنا ایک پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ امریکہ کے دوست بھی ہیں اور وہاں مقابل بھی ہیں. رشیا اور چائنا مل کر ایک اور ایکسس بنا رہے ہیں. تو یہ ملٹی پولر کی طرف، یہ جو امریکہ کا جو دماغ خراب ہوا تھا یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کے بعد کہ اب ہم ہی ہم ہیں، انا ولا غیری، ابھی ہم ہیں، اب کوئی ہے ہی نہیں، وہ زیادہ دیر تک چلنے والی بات نہیں. امریکہ کی اپنی معیشت جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے زبو حالی سے دو چار ہے. پچھلے دنوں ایک روسی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ 2012 تک امریکہ کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اللہ جانے ہمارے بارے میں تو یہ خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن اب یہ خبریں ادھر بھی آنی شروع ہو گئی. آخر انہوں نے ہمیشہ کا پٹا نہیں لکھوایا. تہذیبیں ابھرتی بھی ہیں گرتی بھی. کبھی برطانیہ سپریم پاور آن ارتھ تھا، اس کے بعد آج کیا حیثیت اس کو بھی نہیں تھا. کبھی اس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ تو یہ تو ہوتا ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن جو ہے تو ہم الٹ پھر کرتے رہتے ہیں لوگوں میں، کسی کا عروج ہوا، کسی کا زوال ہوا. نمبر تین، پورے عالم اسلام کے اندر احیاء اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا. یہ جذبہ ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، پورے عالم اسلام میں ہے، انڈونیشیا سے لے کر. یہ بش کی زبان پر یہ الفاظ لگا، میں حیران ہوا. ہمارے تو ذہن میں کبھی ہسپانیہ آیا ہی نہیں. ہسپانیہ تھنک آف دی پاسٹ، 500 برس ہو گئے وہاں سے مسلمانوں کو نکلے ہوئے. 1492 کے اندر فال آف گرینڈا ہوا ہے. اب تو سمجھئے کہ 520 برس ہو گئے. تو ہمارے ذہنوں میں تو کبھی ہسپانیہ نہیں آتا. ویسے اقبال نے شعر کہا تھا، ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یہودی تو نکلے تھے فلسطین سے 70 عیسوی. تم 1847 برس کے بعد انہیں لے آئے ہو بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے. 1847 برس. تو یہ عرب تو وہاں سے نکلے یا ختم ہوئے صرف 500 برس ہوئے. تو ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. لیکن باہر ہمارے ذہن میں نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ رہا. ابلیس کی نگاہ دور تک جاتی ہے. یہ ان کا جو $1 نوٹ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ یہودیوں نے آ کر وہاں پر ڈالر بنایا ہے، وہیں پر بینک بنائے ہیں، سارا کام تو ان کا ہی ہے. وہاں پیرامڈ کی شکل بنی ہوئی ہے، احرام مصر. امریکیوں کا کیا تعلق ہے پیرامڈ سے؟ ہاں، یہودیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہاں دفن ہیں. احرام کی تعمیر کے اندر جو ہے، اگر کوئی چٹان گرتی تھی تو سینکڑوں یہودی جو ہے اس نیچے پس جاتے تھے، اور اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی ایک آنکھ. میں حیران ہوتا ہوں کس نے ڈیزائن کیا، کیوں کیا. اور نیچے کیا لکھا ہوا؟ آرڈس نووس سیکلورم، نیو ورلڈ آرڈر. یہ نیو ورلڈ آرڈر یہودیوں کی اصطلاح ہے. اور جو پہلی خلیجی جنگ تھی، اس کے فوراً بعد سینئر بش نے کہا تھا اب وقت آ گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا. اور جو جونیئر بش تھا، اس نے کہا ہے یہ کروسیڈ ہے، یہ فائنل کروسیڈ، جس کے لیے میں یہ ڈاکومنٹ آج آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اس حوالے سے تو پورے عالم اسلام میں ایک جذبہ ہے، اگرچہ اس میں جو ہے طریقہ کار کے معاملے کے اندر لوگوں کے ذہن واضح نہیں ہے. ابھی بہت کم پیمانے پر یہ بات ہم پھیلا سکے ہیں، اگرچہ ہم نے کوشش کی ہے کہ انقلاب نبوی کا منحاج جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. نمبر چار، حضور کی پیشن گوئیاں ہیں. وہ صادق المصدوق، حضور نے تو بتایا ہے قیامت سے قبل پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. حضور نے تو فرمایا ہے, حضرت صوبان کی روایت ہے مسلم شریف کی, ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, میں نے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وہ امتی سے جب لوگوں ملک ہم آزم علی منہا, اور سن لو میری امت کی حکومت ان سارے علاقوں پر قائم ہوگی جو اللہ نے لپیٹ کر مجھے دکھا دی. ہمارے لیے تو کسی شک کی گنجائش نہیں, ہمارے لیے امید افزا ہے یہ خلافت جو ہے وہ آئے گی, پوری دنیا میں آئے گی خلافت اللہ میں حاضر نبوا. دنیا کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دایا ہوا نظام دنیا میں قائم نہ ہو, اور وہ ہوگا. ابلیس بھی ڈر رہا ہے, ابلیس کے چیلے چانٹے بھی ڈر رہے ہیں, بش بھی ڈر رہا ہے, روس بھی ڈر رہا ہے, چین بھی ڈر رہا ہے, وہ تو سب کو ڈر ہے. یہ اسلام اگر کہیں ظاہر ہو گیا, سامنے آ گیا, تو ہم کہاں رہیں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات, سول سپریم پاور آن ارتھ چاہے امریکہ ہو, اور ہے اب عارضی طور پر زیادہ دیر کے لیے نہیں, لیکن سول سپریم پاور آف دی یونیورس تو اللہ ہے. ان کے نقشے اپنے ہیں, دھرے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. میں مکر ہوں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اپنی سی چالے چلی, اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی. اللہ سے بہتر کون ہوگا چال چلنے والا؟ ہوگا کیا؟ وہ تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اور ظاہر بات ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم وہی سب بھی تقدام. اے مسلمانوں, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اب یہ ہے کہ عملی اقدامات کیا ہے. نمبر ایک, توبہ. لیکن توبہ کلامی تسبیح والی توبہ نہیں, توبہ النصوح, خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی جناب میں توبہ. آپ کی معیشت میں معاشرت میں کوئی شے اسلام کے خلاف ہے, نکال پھینکے, ختم کر دے. اللہ سے کہے اللہ اب تک جو خطا ہو گئی معاف فرما دے, آئندہ تیری شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھے گا. توبہ النصوح. نمبر دو, ایمان. لیکن ایمان کون سا؟ اقرار باللسان والا نہیں, یقین قلبی والا, اور وہ بھی اس کے اندر جس میں کہ فہم ہو, تفقہ ہو. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, علی وجہ البصیرۃ بلا رہا ہوں. وہ ایمان, یہ جان لیجیے اچھی طرح, جب حال نہیں بن جائے گا انسان کا ایمان, حال بن جائے, قال نہ رہے حال بن جائے, اس وقت تک یہ کام نہیں سکتا, مشکل کام. پہلے کہہ چکا ہوں اس زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے مشکل ترین کام یہ. انبیاء کرام میں سے بھی صرف حضور کے دستے مبارک سے یہ کام ہوا, نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہوا, نہ موسیٰ کے, نہ عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام. ہونا ہے, اور میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر حضور کی سری پیشن گوئی نہ ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو رسول تھے, آپ کے ذریعے سے ہوا, ہم کیسے کر لیں؟ نہیں, فرمایا ہوگا. اور اسی لیے حضور کی جد و جہد میں بھی آپ کو معجزات کا عمل نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. کیا کبھی سائبان کا سایہ ہوا مسلمان فوج کے اوپر جو یہودیوں کے اوپر ہوا؟ کیا کبھی من و سلوا اتارا گیا آسمان سے رزق مسلمانوں کے لیے جو یہودیوں کے لیے اتارا گیا؟ کیا کسی جگہ پر سمندر پھاڑ کر جگہ دی گئی؟ تو آپ حضور نے تو جد و جہد, محنت, مشقت, قربانی, جانے دے کر حضور کا اپنا خون گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ احد کے دامن میں بھی خون کی ندی نکلی ہے آپ کے یہاں کی رخسار مبارک کی ہڈی سے, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. پھر سینکڑوں صحابہ نے جانے دیے, تو ایمان یقین والا ایمان، لیکن ایمان علی وجہ البصیرت ایمان. نمبر تین، غور سے میری بات کو سنیے، زندگی کا مقصد واحد الا کلمۃ اللہ، یہ اگر نہیں ہوتا شعوری طور پر، کوئی شے مقصد میں نہ ہو، ٹھیک ہے ویٹ لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، لیکن کم سے کم، کم سے کم اپنے آپ کو ریلیز کرو. انفاق وقت، انفاق مال، انفاق نفس اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر نظم کی پابندی، ڈسپلن، سب اوتار. ان چیزوں کے ذریعے سے ایک حزب اللہ کی تعبیر اور توسیع، یہ کام جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، یہاں تک کہ اگر طاقت اتنی ہو جائے کہ آج اس باطل نظام کے جو سربراہ ہیں انہیں ہم چیلنج کریں میدان کے اندر. اور یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے فوج بھی ان کا حکم مانتی ہے، لیکن ایک حد تک مانتی ہے، آگے نہیں مانے گی. یہ حکومت کے لیے وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی، لٹیروں کی، اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے جنہوں نے، بحران پر بحران، بحران پر بحران، بحران پر بحران، یہ جو سارے بحران آ رہا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کارٹنز جو بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف میدان میں آنا ہوگا. ہاں کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، وہ پولیس کو اور فوج کو بھی استعمال کریں گے، تشدد ہوگا، جان دینے کے لیے تیار ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کے لیے تیار ہے. یہی تو مطلوب ہے، یہی تو مقصود ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو موت آ گئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی جنگ میں حصہ لیا، نہ کبھی اپنے دل میں یہ آرزو ہی رکھی، فقط ماتا علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت ایک طرح کی منافقت پر ہوئی. آخر کیا بات تھی کہ حضور فرماتے ہیں لبدتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو ہے، میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل. رسول قتل ہو نہیں سکتا، اللہ کا قانون، کتب اللہ لاغلبن، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں، ورنہ حضور کی تو خواہش ہے. اگر بصورت دیگر، آخری بات کر رہا ہوں، عین ممکن ہے جس تباہی کے کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں، شاید اب اس سے واپسی نصیب نہ ہو. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، حالات جس طرح مایوس کن ہیں، امریکہ جس طرح آپ کے رگوں پے میں گھس چکا، گھس چکا، اندازہ تو کیجیے. اب جو ایمبیسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، میرینز وہاں پر رہیں گے، ایف بی آئی کے لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، بلیک واٹر چلے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اخبار نے بتایا ہے کہ بن قاسم کی بندرگاہ پر خاص قسم کے وہیکل جو ہے اتر رہے ہیں مسلسل جہازوں سے، وہ جس طرح کے آپ نے ہمویز جن کو کہا گیا ہے، عراق کے اندر خاص طرح کی جیپیں ایجاد کر کے وہاں پر استعمال کی گئی ہیں، وہ آ رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہیں، دو دو سو مکان اب جو ہے، یہ تو ان کے کہنے کے مطابق دو سو ہیں یا کتنے ہیں، یہ تو اسلام آباد میں لے رہے ہیں، وہ پشاور میں کتنے لے چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گھس چکا ہے اندر، پوری طریقے سے گھس چکا ہے. ابھی آج ہی صبح مجھے ایک صاحب نے، وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کرمنالوجسٹ ہیں، جرائم کی تحقیق کرنے میں اسپیشلسٹ، انہوں نے اپنا یہ رائٹ اپ دیا ہے کہ یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ اب معاملہ جو ہے امریکہ جو ہے بہت بہت جلد آخری وار کرے گا، لیکن اس کا شروع سے ابھی وہ کوئی وارننگ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اتنا وقت نہ مل جائے کہ پاکستان چین کے ساتھ کوئی معاہدہ ڈیفنس پیکٹ کر لے، اتنا وقت، لہذا جو ہوگا اچانک تاکہ وقت نہ رہے، سوچتے رہ جائے، چائنا بھی گومنگوں میں رہ جائے، سوچتے رہ جائے. بہرحال اگر یہ کام نہیں ہوتا، اگر خدا نخواستہ ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا نہیں کر سکتے، اسلامی نظام، تو یہ ملک نہیں رہے گا. بات خبر ہے، اسے رہنے کا حق نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن یہ امریکہ نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ کر بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دے گا اگر اس کے کامیاب ہو جائے اس کے ڈیزائنز. اللہ کیا کرتا ہے پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو اس کو معلوم، مجھے نہیں معلوم. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جدوجہد کریں، جتنا وقت مل رہا ہے غنیمت سمجھیں، اس ملک کے اندر قبر کسیں کہ یہاں پر ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اور میری نماز اور قربانی سب اللہ کے لیے. تو اس حوالے سے بھارت کیا کرتا ہے، ون پیس رکھتا ہے یا ولکنائز کرتا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایٹمک دانت اگر امریکہ اور اس کو امریکہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو زائرس ایجنڈا ہے وہ شروع نہیں کر سکتا وہ جب تک کہ ایٹمک دانت نہ ٹوٹ جائے. کیونکہ اگر مسجد اقصیٰ گراتے ہیں وہ، آپ سوچئے پورے عالم اسلام میں طوفان آ جائے. مسجد اقصیٰ کی بات سے وہ عام مسجد تو نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا شد رحال کرنا جائز نہیں ہے، مسجد حرام مکے کی، مسجد نبی مدینے کی، اور مسجد اقصیٰ یروشلم. یہ مسجد اگر گرائی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ جوش اور جذبہ یہ تو ہے نا مسلمان کے اندر، یہ تو ثابت ہوا، افغانستان میں ثابت ہوا اور عراق میں ثابت ہو چکا ہے، پورے اور پوری دنیا کے اندر ثابت ہو چکا ہے. جانے دینے کو تیار ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ. ہاں لیکن وہ جو ہے، ایک ہے بھڑک اٹھنا، ایک ہے ایک سلگتی ہوئی آگ کے مانند کام کرنا تاکہ وہ بات کو آگے جاری رکھا جائے، پہم و جدوجہد جاری رکھا جائے. اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے، نوٹ کر لیجیے میری بات، جو خاص ایک مقام اللہ نے پاکستان کو دے دیا تھا، علامہ اقبال کے دو خواب 1930 کے. نمبر ایک یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اس کی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے. یہ خواب تو 17 سال میں پورا ہو گیا، بلکہ اللہ نے کہا نہیں، نافلت الگ، تم نے ایک پاکستان مانگا تھا ہم دو دیتے ہیں. لو، اقبال کے تصور میں مشرقی پاکستان تھا ہی نہیں، لیکن دو ٹکڑوں پر مشتمل، اور بھارت کو گویا کہ دو طرف سے جفا تھا اس وقت، جو حال اس وقت تھا. اب معاملہ بالکل بدل چکا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تو بھارت خائف تھا پاکستان سے، ویسے بھی ان کے اندر ایک خوف ہے، ان کی سائیکی کے اندر خوف ہے کہ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور جو وہ شمال مغرب سے آئے، وہ خوف ہے ان کے، ہسٹوریکل ٹروتھ. بہرحال یہ اللہ کو، اللہ نے جو یہ ایک خواب تو پورا کر دیا، دوسرا خواب کیا تھا؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، یعنی دیکھیے ایک اسلام تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اسلام پھر دور بنو امیہ کا بھی ہے، جو دور بنو عباس کا بھی ہے، ایک ترک شہنشاہوں کا بھی ہے، مغل شہنشاہوں کا بھی ہے، صفوی شہنشاہوں کا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوری تاریخ جو انسان پڑھتا ہے تو انہیں تو داغ دھبے نظر آتے ہیں نا، دور بنو امیہ میں کیا کوئی داغ اور دھبے ہیں، بنو امیہ بنو عباس میں کیا ہے، مغلوں کے ہاں کیا ہوا ہے، صفیوں کے ہاں کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ ہم ان داغ اور دھبوں کو دور کر کے صحیح اسلام اور وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. یہ نظریہ ہے پاکستان جس میں نے تقریر کی تھی 2 سال قبل اور کتابی شکل میں موجود ہے. میں نے آج آپ کے سامنے 6 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے پاکستان کے موضوع. یہ کتابیں لیجئے پڑھیے. اور زیادہ مجھے آج خیال آیا تھا کہ اگر آپ ذرا سی اس کار خیر کے اندر ہمت کریں تو خاص طور پر جو اخبار نویس ہیں جو کالم نویس ہیں ان تک پہنچائیں. یہ اگر پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. کیا پتہ آپ کسی کو دیں اور وہ واقعی پڑھ لیں, کیا پتہ آپ کو, اور کیا پتہ اس کے سامنے رخ واضح ہو جائے. ورنہ لوگ تو کہتے پھرتے پاکستان نظریہ وزیہ کوئی بھی نہیں تھا, سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, کوئی نظریہ نہیں تھا. میری کتاب موجود ہے نظریہ پاکستان. بہرحال ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور منہج انقلاب نبی کا مطالعہ, یہ لازمی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان سے اس اعزاز کو چھین کر یا تو ایکسکلوسیولی افغانستان کو دے دے. میں گواہی پیش کر چکا ہوں, حضور کی گواہی ہے یا خروج من خراسان آیات کو سور, خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی, لا یلدھا شیئا, کوئی طاقت ان کا روح نہیں موڑ سکے گی, حتی تن سبا بیلیا, یہاں تک کہ وہ ایلیا میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں. اور ٹوائم بھی کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے بنیادی, اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا ریسرجنس ہوگا. ہو سکتا اللہ تعالی یہ اعزاز نے ہمیں دیا تھا, ملک بنا دیا تھا, ہم یہاں عہد حاضر کی جدید ترین رفاہ عامہ والی بہترین اعلیٰ ترین اقدار ویلیوز اور اسلام اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر مبنی نظام قائم کر دیتے تو پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہوتا, بہت بڑا اکرام ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام مل جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر ہم محروم رہ گئے, اگر کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ نہ ہوں, لیکن اگر رہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ احساس, میں نے اسی لیے آخری آیت کیا پڑھی تھی, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو احساس ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ تلخ بات کہنے لگا ہوں, آخری بات, ہو سکتا ہے یہ اعزاز ہندو کو مل جائے. ہو سکتا ہے اگر پاکستان جیسا کہ نقشہ ہے, امریکہ جس طرح پاکستان کو ڈال دینا چاہتا ہے بھارت کے سامنے, کونڈولیزا رائس جو تقریر کا جو دورہ کر کے گئی تھی بھارت اور پاکستان دونوں کا, اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ بش کی, اس نے جا کر تقریر کی تھی واشنگٹن میں, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے. شی از آن ریکارڈ. میں تو ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو اور بھارت کو ایک دفعہ, جو اس کے سینے کا ناسور ہے نا پاکستان, اگر کہیں ایک مرتبہ وہ منتقل ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے, آخر انسان ہے. اور میرا اپنا تصور تو یہ ہے کہ ہندوؤں کے ہاں برہما کا تصور حضرت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے. برہما, برہمن, برہمن کسے کہتے ہیں, عارف. اور میرے نزدیک اپنیشد جو ہے وہ بڑی ٹاپ کی جو ہے توحید, وہ ان کے اندر موجود. اور یہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ علماء نے کبھی اس پر بات ہی نہیں کی. قرآن کہتا ہے تورات کا, تورات ہے تو صحیح نا, صحیح نہیں ہے, تحریف ہو گئی ہے, ہے تو صحیح, زبور ہے تو صحیح نا, انجیل ہے تو صحیح نا, یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, دو جگہ آیا قرآن میں. صحف موسیٰ جو ہے وہ تو 5 کتابیں جو پہلی ہیں تورات کی, وہ صحف موسیٰ ہے. صحف ابراہیم کہاں گئے؟ وہ تو صحف موسیٰ سے پہلے ہونے چاہیے, کئی 100 سال پہلے. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی کوئی نسل ادھر آئی ہو, اللہ عالم, آخر انسان ہے. تو ہو سکتا ہے, اور یہ بات تاریخ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے, تاریخ میں یہ ہو چکا ہے, تاتاری ہورڈز, انہیں جو مسلمان قتل کیے تھے 1 کروڑ کے قریب کی تعداد میں قتل کیے. پورا خوارزم شاہ کی مملکت اس وقت کا پورا خراسان تباہ اور برباد کیا تھا. افغانستان، ایران تباہ، عراق آدھا تباہ. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک گاؤں یا ایک بستی کے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، پھر وہاں کے لوگوں کی صرف گردنیں علیحدہ کر لی گئی، سریاں، اور ان سریوں کو جمع کر کے ایک ٹیلا بنایا گیا پہاڑ، اور اس کے اوپر تخت بچھا کر کسی تاتاری وحشی سردار نے شراب پی. یہ بھی ہوا، لیکن پھر وہی تاتاری اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں، اسلام کا غلبہ ہونا ہے. اور یہ جو حدیث ہے حضور کی جس میں آتا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اس میں تو لفظ ہند ہے نا، پاکستان کا نام تو نہیں تھا وہاں، حدیث میں پاکستان کا نام تو نہیں آیا، ہند. لیکن ہند میں سے اللہ نے یہ کاٹ کر ہمیں ٹکڑا دے دیا تھا، تو ہم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے، ہم ناکام ہوئے. ہاں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مہلت مانگیں، عزم مصمم کریں، کمر کسیں، جد و جہد کریں، شاید اللہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا مزاج، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے پورے سکون سے میری لمبی بات سنی ہے. اللہ کرے کہ جو بات ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے اتر گئی ہو، اور آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کی روح سے، اس کی روشنی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.